الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، چونکہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ بیان کیا جائے تاکہ ہمیں ان ایام کی قدر ہو اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ دس دن جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ فم ذی الحجہ سے دس ذی الحجہ تک ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوا نیک عمل ان ایام میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر. یعنی یہ دن ایسے ہیں کہ ان میں جو نیک عمل کیا جائے گا دوسرے دنوں کا کوئی نیک عمل ان کے برابر نہیں ہوگا، ان کا اجر زیادہ ہوگا، ان کا ثواب ان سے کہیں زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ کسی شخص نے عرض کیا کہ حضور کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں لے کر نکلے اور دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور جان بھی قربان کر کے شہید ہو جائے. تو ایسا شخص تو بے شک اس کا عمل تو بے شک ان ایام میں کیے ہوئے نیک عمل سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ اور کسی نیک عمل کا ثواب ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ دن ایسے عظمت والے ہیں اور ایسی فضیلت والے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کیا جائے گا تو بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب بھی ہوگا، مقبول بھی ہوگا انشاءاللہ، اور بہت ہی اس کا اجر و ثواب ہوگا. لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے. لیکن ان دنوں میں کوئی خاص عمل مخصوص اور مقرر نہیں ہے، جتنے بھی نیک کام ہیں حسب توفیق انہوں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور ذکر خاص طور سے ان ایام میں کرنا چاہیے، جس کا دوسری حدیث میں ذکر آیا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والے دن، سب سے زیادہ محترم دن یہ 10 دن ہیں، اور ان میں کیا ہوا نیک عمل کے برابر کوئی اور دن کا عمل نہیں ہو سکتا. لہذا تم ان دنوں میں 4 کام کی کثرت کرو، ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک اللہ اکبر کی، ایک لا الہ الا اللہ کی. تو یہ 4 ذکر حضور نے ان 10 دنوں میں کثرت سے کرنے کے لیے ارشاد فرمائے ہیں. سبحان اللہ کا ثواب ویسے ہی بہت ہے، الحمدللہ کا ثواب ویسے ہی بہت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ویسے ہی عام دنوں میں بڑا اجر ہے، ان دنوں میں اور زیادہ انشاءاللہ ان کا اجر ملے گا. عام دنوں میں سبحان اللہ وغیرہ کا ایک اجر تو یہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی شخص تم میں سے روزانہ بہت پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ حضور ہم میں کس کے اندر اس کی طاقت ہے، کیونکہ بہت پہاڑ تو بہت بڑا ہے، بہت وزنی ہے، اس کے برابر عمل کرنا تو بظاہر مشکل، ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میں سے ہر آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب، لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. تو دیکھو کہاں سبحان اللہ کی زبان پر اللہ کے فضل سے اتنا آسان کہ ذرا بھی اس کے زبان سے ادا کرنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوتی، اور آخرت میں اس کا ثواب یہ ہے کہ بہت پہاڑ سے بھی زیادہ یہ بھاری ہے. اب دیکھو ہم میں سے ہر آدمی آسانی کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہے، اور اخلاص سے پڑھے گا تو انشاءاللہ بہت پہاڑ سے بڑھ کر اس کو بھاری اجر و ثواب ملے گا. اور ایسی یہ حدیث تو ہم کثرت سے فضائل اعمال میں سنتے سناتے رہتے ہیں کہ جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے بنو اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کیے. جبکہ یہ غلام آزاد کرنے سے آزاد کرنے والے کا ایک ایک عضو 2 رس سے آزاد ہو جاتا ہے، اور یہاں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. ایسے جو آدمی 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کسی نے 100 گھوڑے ماں سازو سامان کے اللہ کے راستے میں لے لیے ہوں جہاد کرنے کے لیے. 100 گھوڑے کوئی معمولی نہیں ہوتے، لیکن 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنے پر یہ ثواب مل سکتا ہے. خود جو آدمی 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے کہ جیسے اس نے 100 اونٹیں قربانی کی اور وہ مقبول ہو گئے. 100 اونٹیں قربانی بھی آسان نہیں ہے اور کر بھی لے تو اسے قبول ہونا آسان نہیں. تو ہم میں سے کوئی آدمی 100 اونٹیں قربانی نہیں کر سکتا, لیکن ہم میں سے ہر آدمی اللہ کو 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے اور اس طرح یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتا ہے. اور جو آدمی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے, حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس کا ثواب تو اتنا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جو خلا ہے سارا ثواب سے بھر جاتا ہے. اتنا ثواب ہے. یہ فضیلت ہر وقت ہے, جب چاہو پڑھ لو اور یہ ثواب حاصل کر لو. ان دنوں میں اور زیادہ ثواب ملے گا, اس لیے ان دنوں میں اور زیادہ یہ ذکر کرنا چاہیے. اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں نماز سے فارغ ہو کر, دعا سے فارغ ہو کر یا دعا سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو. 100 دفعہ سبحان اللہ, 100 دفعہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اب دنیا کے کاموں میں کوئی خلل نہیں ہے, بہت سے بہت 5 منٹ کا اضافہ ہوگا, 10 منٹ کا اضافہ ہوگا اور اتنا بڑا ثواب بھی ان شاء اللہ تعالیٰ حاصل ہوگا. اور ان دنوں میں جو حضور فرما رہے ہیں کہ ان 4 کلمات کی کثرت کرو, اس پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اس حدیث میں تو یہ 4 کلمات ان دنوں میں کثرت سے پڑھنے کے لیے بتائے گئے ہیں, اور ویسے ایک کلمہ اور بھی ہے, ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. تو یہ اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں, اور تکبیر تشریق تو واجب ہوگی 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے اثر تک, ہر فرض نماز کے بعد ہر مسلمان مرد و عورت پر 1 مرتبہ. لیکن اس سے پہلے بھی اس کو پڑھنا بلا شبہ جائز ہے, بلکہ یہ دن رات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. ان دنوں میں چاہیے کہ مسلمان مرد اور خواتین اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کو بیان کرے. اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی بڑائی کے بیان کرنے کے لیے یہ بہترین کلمہ ہے. اس سے اچھا کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا جس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس لیے اس کلمے کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے پڑھتے رہیں, درشی بھی پڑھتے رہیں, استغفار بھی پڑھتے رہیں, ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کی بھی تسبیح پڑھ لیں, تلاوت بھی خوب کریں اور بنیاد مقبول بھی روزانہ پڑھیں, یاسین شریف بھی پڑھیں صبح شام, اور جتنے بھی نیک کام ہیں جو آدمی سے ہو سکیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنے چاہیے. یہ دن اسی کاموں کے لیے ہے, یہ دن جو ہے وہ انہی کاموں کے لیے ہے, جس میں کثرت سے نمازیں بھی پڑھنی چاہیے بشرطے کہ اس کے ذمے قضا نمازیں نہ ہوں. جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں وہ پہلے قضا نمازیں زیادہ پڑھے, نوافل کم سے کم پڑھے, قضا زیادہ سے زیادہ کرے, اور جس کے ذمے قضا نمازیں نہ ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے. جیسے اشراق ہے, چاشت ہے, بامین ہے, قیام الدین ہے, تحجد ہے, تحید المسجد ہے, تحید الوضو ہے, صلاۃ التوبہ ہے, صلاۃ الحاجت ہے, صلاۃ الشکر ہے, چھوٹی صلاۃ التسبیح ہے, بڑی صلاۃ التسبیح ہے, 2 سب نفلے ہیں, یہ پڑھنی چاہیے. ان دونوں خاص طور سے ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ دعاؤں کی راتیں ہیں, دعاؤں کے دن ہیں, اور رات دن کی خاص فضیلت. ایک اور حدیث میں حضرت بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر کسی اور دن کا عمل نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے, اور ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. رات کو جو عبادت کرے گا اس کو شب قدر کے برابر ثواب ملے گا, اور شب قدر کا ثواب کتنا عظیم ہے. اور جو اصل شب قدر کا ثواب ہے وہ تو سال میں ایک مرتبہ شب قدر کا ہے, اور اس کے لیے بھی کوئی رات یقینی طور پر طے نہیں. کہا جاتا ہے کہ عام طور پر رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو بلکہ کسی اور دن ہو. تو وہ یقینی طور پر طے نہیں ہے, اور ہے بھی سال میں ایک رات, معلوم نہیں کس رات میں ہوگی. اب جس کو مل جائے اس کی خوش قسمتی ہے, ورنہ تو بس نہ ملے تو معلوم. لیکن یہ دس راتیں تو بالکل طے ہیں. حدیث میں ان کو تو واضح طور پر متعین کر کے بتایا گیا ہے کہ ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت کا اجر و ثواب شب قدر کے برابر. تو ہم سات رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگنا چاہیے. اور ادنا درجہ یہی ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں, اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں, اور کچھ آگے پیچھے ہیں مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں. پھر چاہے مطالعہ کرتا رہے, پھر چاہے سبق یاد کرتا رہے, پھر چاہے سو جائے. گناہ سے باہر بچے کہ مبارک رات میں گناہ سے بچے, مبارک دنوں میں گناہوں سے بچے, تو بھی اس کو انشاءاللہ ادنا درجے میں رات بھر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. اور آج کل ماشاء اللہ راتیں بڑی لمبی ہیں, اس لیے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے آدمی سو جائے تو ساڑھے چار بجے پونے پانچ بجے آرام سے اٹھ سکتا ہے. پونے پانچ بجے اٹھے گا تو پون گھنٹہ اس کو تہجد کا مل جائے گا, ساڑھے چار بجے اٹھے گا تو ایک گھنٹہ مل جائے گا. ایک گھنٹے میں نوافل پڑھے, تسبیحات پڑھے, اور توبہ استغفار کرے, اور گڑ گڑا کے دعائیں کرے. اس طرح عشاء کے بعد بھی تھوڑی سی عبادت کر لے, اور تہجد میں بھی تھوڑی سی عبادت کر لے, تو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ان راتوں میں عبادت کا خاص ثواب مل جائے گا. اور دنوں کا ثواب یہ بتایا کہ ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. اور ماشاء اللہ ویسے بھی سردیوں کے دن ہیں, سردیوں کے دنوں میں روزہ رکھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے, نہ بھوک پریشان کرتی ہے نہ پیاس پریشان کرتی ہے. لہذا اگر کسی کے دن میں قضا روزے نہ ہو تو اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ روزے رکھے. اگر کوئی نو روزے رکھے گا تو نو سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, آٹھ روزے رکھے گا تو آٹھ سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, سات روزے رکھے گا تو سات سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو اگر اب تک نہ رکھے ہوں تو بھیا ہمت کر لیں اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اس طرح سے اگر روزے رکھے جائیں گے تو ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. یہی فضیلت رمضان شریف میں بھی اس وقت ملتی ہے جب رمضان شریف میں کوئی پورے روزے رکھے اور شوال کے چھ روزے رکھے, تب وہ ایک سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے, اور یہاں وہ ثواب ایک ہی روزے رکھنے میں مل رہا ہے. اس سے اندازہ کرو کہ دن کیسے مبارک ہے کہ یہاں ثواب جو 36 روزے رمضان اور شوال کے ملا کر رکھنے پہ ملتا ہے, وہ ثواب یہاں ایک روزے پہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. لیے بڑے شوق سے رکھنا چاہیے. اور خاص عرفے کے روزے کا ثواب اور بھی زیادہ ہے. عرفے کا روزہ کہلاتا ہے نو ذوالحجہ کا روزہ, اور اس کو عرفے کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حج ہوتا ہے, یوم العرفہ کہتے ہیں اس کو عرفے کا دن, اور عرفے کے دن میں حج ہوتا ہے اس لیے اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں. تو یہاں تو حج نہیں ہوتا, یہاں روزہ رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ حج میں تو حج کی وجہ سے روزہ عام طور پر نہیں رکھا جاتا, حج کی مشغولیت کی وجہ سے, اور یہاں مشغولیت حج کی ہے نہیں, تو یہاں آرام سے روزہ رکھا جاتا ہے جس کی خاص فضیلت. اور وہ یہ بیان حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عرفے کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اگلے پچھلے ایک سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے, اگلے پچھلے ایک سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے. مراد گناہ صغیرہ ہیں, بھائی عرفے کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے, نو تاریخ کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے, اور باقی عید کے دن کا روزہ تو حرام ہے, اس لیے 10 تاریخ کا روزہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جو عید کی رات ہے, بلکہ اس سے پہلے 2 راتیں, 8 ذوالحجہ کی رات اور 9 ذوالحجہ کی رات اور 10 ذوالحجہ کی رات, ان کی الگ سے بھی ایک فضیلت ہے, اور وہ یہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سال کی 5 مبارک راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. جو شخص 5 راتوں کے اندر جاگ کر عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لازم کر دیں گے اور واجب کر دیں گے, جن میں سے 3 راتیں تو یہی ہیں, 8 ذوالحجہ, 9 ذوالحجہ, 10 ذوالحجہ کی رات, اور 4th ہے عید الفطر کی رات, اور 5th شب برات 15 شعبان کی شب, یہ 5 رات ہیں. اور جو بقرعید کی رات ہے اور عید الفطر کی رات ہے, ان دو کی الگ فضیلت ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو ان 2 راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن اس کا دل نہیں مردہ فرمائیں گے جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے, جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے ان راتوں کو عبادت کرنے والے کے دل اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے. اور دل کے زندہ رہنے اور مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن برحق اور قیامت کے ہولناکی بھی برحق, اتنا ہولناک دن ہوگا, ایسا خوفناک دن ہوگا کہ اس کے خوف اور دہشت کی وجہ سے عورتوں کے حمل گر جائیں گے, بچے بوڑھے ہو جائیں گے, بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے, لیکن جو شخص ان 2 راتوں کے اندر جا کر عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے خوف سے اور اس کی دہشت سے محفوظ رکھے, اور خوف اس کے خوف اور دہشت سے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے اور ان کے دل مردہ نہیں ہوں گے. باقی لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اور وہ اس کے دہشت سے اور خوف سے مردہ ہو جائیں گے, پھر ان کے دل مردہ ہو جائیں گے, لیکن ان 2 راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوں گے, وہ بے خوف اور بے غم رہیں گے. کتنی بڑی بات ہے, ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر عرصہ دراز سے عید کی رات اور بقرعید کی رات میں عبادت کا تصور نہیں ہے. لوگ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھئی یہ راتیں بھی مبارک راتیں ہیں اور یہ راتیں بھی عبادت کی راتیں ہیں, یہ راتیں بھی اللہ تعالیٰ کے رجوع ہونے کی ہیں, دعائیں کرنے کی ہیں, ذکر کرنے کی ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی ہیں. اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے علم میں بھی آ جائے گی اور ہم اس ماحول سے نکلیں جس میں ہم لوگ ہیں, اور ہم بھی ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا اہتمام کریں. بس یہ راتیں ہمارے یہاں تو بس گھومنے پھرنے کی سمجھی جاتی اور عید منانے کی ہوتی ہے, عید کی خریداری کے لیے ہوتی ہے کہ ان راتوں کے اندر لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, بازاروں میں جاتے ہیں اور رات ساری رات بازاروں کا طواف کرتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں اور عید کی خریداری کرنے میں گزار دیتے ہیں. نہ نمازوں کی پتہ, عشاء کی نماز بھی غائب, فجر کی نماز بھی قضا, اور بس یوں ہی بس ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں, ملنے جلنے میں, آنے جانے میں, سیر سپاٹے میں یہ راتیں گزر جاتی ہیں. یہ بالکل غلط ہے. بقدر ضرورت خیر و فروغ جاہد ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصل راتیں جو ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں. جیسے شب قدر ایک مبارک رات ہے, شب برات ایک مبارک رات ہے, ایسی عید کی رات بھی ایک مبارک رات ہے, بقرعید کی رات بھی مبارک رات ہے جس کا بڑا ثواب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے, گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے. شب عید میں بھی تہجد پڑھنی چاہیے اور عشاء و فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنی چاہیے. خواتین گھروں کے اندر اپنے وقت پر ادا کریں. غرض کے یہ بھی مبارک راتیں ہیں, یاد رکھنا چاہیے. اس طرح سے یہ ہمیں عشرہ ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. نفلی عبادت کی کثرت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ چونکہ یہ مبارک دن ہے اور مبارک رات ہے, اس لیے اس میں گناہوں سے بھی بہت زیادہ بچنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو نیک دن ہوتے ہیں اور مبارک دن ہوتے ہیں, یا مبارک جہاں مبارک اوقات ہوتے ہیں وہاں پر گناہ بھی بہت سنگین ہوتا ہے. اس لیے یہ دن ایسے ہیں کہ ان میں گناہوں سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے. ایک تو سب سے زیادہ اپنے نظر کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ نظر ایسی ہے کہ غلط جگہ پڑ کر گنہگار ہو جاتی ہے. اس لیے قصدن ایسی جگہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے جہاں ڈالنے سے آدمی گنہگار ہو. جسے بد نگاہی نہیں کرنی چاہیے, بد نظری نہیں کرنی چاہیے. یہ گناہ جو ہے آنکھوں کے ذریعے بہت عام ہے, اتنا عام ہے کہ اس کو گناہ سمجھنے والے بھی بہت کم ہیں, حالانکہ یہ بدترین گناہ ہے. ایسے زبان کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے کہ زبان جو ہے اس سے بھی بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں. ایک گناہ زبان کا ایسا ہے کہ اس کو بہت کم لوگ گناہ سمجھتے ہیں اور بہت کم لوگ گناہ سمجھ کر اس سے بچتے ہیں, وہ ہے غیبت. لوگ کتنی غیبت کتنی عام ہے, جہاں دیکھو غیبت, جہاں بیٹھو بس غیبت ہی غیبت ہوتی رہتی. نہ کرنے والوں کا دل برا ہوتا ہے, نہ سننے والوں کا دل برا ہوتا ہے, نہ سننے والے منع کرتے ہیں, نہ غیبت کرنے والے بات آتے ہیں. اور جہاں بیٹھے ہیں کسی نے کسی کی برائی, جہاں بیٹھے ہیں کسی نے کسی کی برائی, جہاں بیٹھے ہیں کسی نے کسی کی برائی کرتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ یہ سخت گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا, غیبت جو ہے زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. تو زنا کو سبھی گناہ سمجھتے ہیں الا ماشاء اللہ, لیکن غیبت کو گناہ سمجھنے والے بہت کم. یہ زبان سے ہوتی, عام طور سے زبان سے ہوتی ہے, دیگر اعضاء سے بھی ہو سکتی, لیکن عموماً زبان سے غیبت ہوتی. جھوٹ بول دیا جاتا, جھوٹ بولنے کا بھی بڑا رواج ہے, خاص طور سے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دیتے, پھر ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا, جھوٹ بولنا ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, بڑا گناہ ہے. عام حالات میں بھی گناہ ہے, جھوٹ ان حالات میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اس کے بعد پھر جب بقرعید آئے گی تو پھر بقرعید کے دنوں میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اور جس پر پیسہ خرچ کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ اس کے رسول کے یہاں, وہ قربانی کا عمل ہے. کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنا, یہ بھی بڑا اونچا عمل ہے ایام اضحیٰ کے اندر. اس لیے جس پر واجب ہے اس کو تو کرنی ہی چاہیے, اور جس کے ذمہ واجب نہیں ہے لیکن استطاعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی کرے, کیونکہ وہ ثواب عظیم جو قربانی کرنے کا قربانی کے دنوں میں مل سکتا ہے اس کی قیمت سے 100 گنا زیادہ پیسے ایام الجھا گزرنے کے بعد خیرات کرنے سے بھی وہ ثواب نہیں مل سکتا. مثلا 3500 روپے کا قربانی کا ایک حصہ ہے, اور اس قربانی کے ایک حصے کا جو ثواب ہے وہ اگر کوئی رمضان ایام الجھا گزرنے کے بعد 10000 روپے خرچ کر کے بھی حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. 20000 روپے بھی خیرات کرے تب بھی ثواب نہیں حاصل کر سکتا, اتنی اس کی فضیلت ہے. اور وہ فضیلت یہ کہ ایک فضیلت تو یہ جو حدیث شریف ثابت ہے کہ جب قربانی کے جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. اور دوسری فضیلت یہ کہ وہ قربانی کا جانور جو اس نے اللہ کے واسطے ذبح کیا ہے قیامت کے دن اپنے بال کے ساتھ, اپنے کھروں کے ساتھ, اپنے سینگوں کے ساتھ, اپنے بالوں کے ساتھ, اپنی کھال کے ساتھ 70 گنا زیادہ وزنی کر کے میزان عمل میں رکھا جائے. اگر ایک من کا جانور تھا تو اسے سالم 70 من وزن کر کے اس کو اس کے میزان عمل میں رکھا جائے. یہ فضیلت ہے قربانی کرنی. شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو, حلال مال نیت صحیح ہو, مال حلال ہو بس. تیسری فضیلت یہ قربانی کے جانور کی کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائے. تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملنا یہ بھی کوئی معمولی ثواب نہیں, بہت بڑا ثواب ہے. حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ بے حساب و بے شمار نیکیاں عطا فرماتے. تو قربانی کے دنوں میں جس کے ذمہ واجب ہو اسے چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی ہو تو حضور کی طرف سے بھی کرے, آپ کے اہل بیت کی طرف سے کرے, آپ کے چاروں خلفاء کی طرف سے کرے, عشرہ مبشرہ کی طرف سے کرے, دیگر صحابہ کرام کی طرف سے کرے, چاروں اماموں کی طرف سے کرے, اور چاروں مشائخ کی طرف سے کرے, اپنے والدین دادا دادی نانا نانی ساسو سر ان کی طرف سے کرے, اپنے اہل و عیال کی طرف سے جن پر واجب نہیں ان کی طرف سے بھی کر دے, اور اپنے شیخ و مرشد کی طرف سے کرے, اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے کرے. اب جس میں جس کی استطاعت ہو, واجب کوئی نہیں ان میں سے, اختیاری ہیں یہ سب. کیا ہوگا کہ ان میں جتنا کرے اتنے ثواب ملے, جتنی زیادہ قربانیاں کرے گا اتنے اس کو زیادہ ثواب ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے, یہ قربانی کا عمل 3 دن تک ہو سکتا ہے, واجب کے علاوہ بھی نفلیں جتنی چاہے کر سکتا ہے. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی فرمائی تھی, 60 سے کچھ اوپر تو آپ نے خود ہی ان کی قربانی فرمائی تھی, باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ثبوت فرمائی تھی, اور آپ نے ایک قربانی اپنی ساری امت کی طرف بھی فرمائی تھی. اور یہ فرمایا تھا کہ میری امت میں سے یاد اللہ جو لوگ قربانی نہ کر سکے یہ میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بڑے خوش دلی کے ساتھ, شوق و ذوق کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. بس قربانی کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور صحیح سالم بے عیب لے, صحیح سالم اور بے عیب جانور تلاش کرے, چاہے سستا ہو چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہلکا ہو، اپنی استطاعت کے مطابق ہو، بہت بھاری اور بہت وزنی 15 لاکھ والی گائے لینا تو کوئی ضروری نہیں، کوئی لے لے تو بہتر ہے، لیکن صحیح سالم بیب ہونا چاہیے. بعض لوگ جو ہے جانور سستا لے لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ کھیرا ہے یہ کیا ہے، وہ کھیرا لے آتے پھر بعد میں پوچھتے ہیں، کھیرے ہی قربانی تھوڑی ہوتی، پہلے تو دیکھتے نہیں ہیں، بعد میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ بھائی اب کوئی صورت نکل سکتی ہے نکل سکتی، بیچے تو مشکل، قربانی ہو نہیں سکتی. اس لیے جانور کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے، عمر پوری ہے یا نہیں، دو دانت ہے یا نہیں، صحیح سالم بیب ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا تو مجھے مقبول ہوگا جو بیب اور صحیح سالم ہوگا. لگڑے لولے اندھے کاڑے اور عیبدار جانور قربانی مقبول نہیں ہوگی. تو اچھے سے اچھا جانور خریدنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم الحمد لله نسي سنان عليك كما سنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي سنان عليك أنت كما سنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کو ان مبارک راتوں اور دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں مبارک راتوں اور دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد نصیب فرما، اپنی اطاعت نصیب فرما، اپنی عبادت کی خوب توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بھائی رشید احمد کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، انہیں گھر والوں کی ساری تکلیف اور پریشانی دور فرما. یا اللہ ہم سب کو سکون اور چین عطا فرما، آرام و راحت عطا فرما. ہمارے شہر میں یا اللہ جلدی مکمل امن قائم فرما، یا اللہ جلد از جلد مکمل اور دائمی امن قائم فرما. ہمارے ملک کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ اس کی سرحدوں پر جو کفار مسلط ہیں ان سے ہم کو نجات عطا فرما. یا اللہ ان کو ناکام و نامراد فرما، ان کو تباہ و برباد فرما. ہمارے ملک سے مہنگائی کو دور فرما، یا اللہ مہنگائی کو دور فرما، بے حیائی کو دور فرما، بے دینی کو دور فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتہ.